پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں مفت تو ٹیلی فون کال کی سہولت استعمال کر کے ٹیلی فون کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالوں کا اور آپ کے خیالات کا انتظار رہتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، شروع کریں گے پاکستان کے ضمنی انتخابات سے، جو غالباً پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بڑے ضمنی انتخابات تھے۔ 35 نشستوں پر یہ انتخابات ہوئے، جن میں سے 35 نشستوں میں سے 13 پر تحریک انصاف نے اور 10 پر پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ جو کچھ اتھل پتھل ہوئی ہے، اس کا اثر حکومت پر کیا پڑے گا اور اپوزیشن کس حد تک اس سے گین کر سکے گی۔ ہمارے ساتھ پلڈارٹ کے جناب احمد بلال محبوب صاحب ہیں اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں۔ آغاز کروں گا احمد بلال محبوب صاحب، آپ سے یہ فرمائیے کہ وہ نشستیں خاص طور پر لاہور کی جہاں پر عمران خان جیتے تھے اور پی ٹی آئی جیتی تھی، وہ پھر مسلم لیگ نون کے پاس چلی گئی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی بجی ہے؟ یہ
میرے خیال میں کوئی اتنی ڈراسٹک چیز نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ ایسے زندگی انتخابات میں جو نتائج ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزوں کا تعلق کینڈیڈیٹ سے ہوتا ہے یا مقامی معاملات سے ہوتا ہے، تو بہت کم اس میں حکومت وقت کی پالیسیوں کا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی حکومت جسے آئے ہوئے ابھی 2 ماہ سے بھی کم ہو گئے ہوں، تو یہ بہت پری میچیور ہوگا یہ کہنا کہ یہ حکومت کے اعتماد یا عدم اعتماد کا اظہار ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کچھ گین کیا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ وہ عام انتخابات میں نہ صرف یہ کہ مرکز میں بلکہ پنجاب میں بھی حکومت کی بنا پائے تھے، ان کے ورکر ڈیمورلائز تھے، تو ایسی کیفیت میں ان کے مورال کو ذرا بہتر بنانے کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا کہ ان کے دو بہت ووکل اور سینئر پولیٹیکل لیڈرس جو پہلے اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے تھے، وہ اب ضرور انتخابات کے ذریعے خواجہ صاحب رفیق کشان خاندان عباسی وہ اب اسمبلی میں ہوں گے، تو ان کی وہاں پریزنس سے بھی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے بینچز کو تقویت ملے گی۔ تو ایک تاثر پیدا یہ ہوا ہے کہ پی پی ٹی آئی کو کسی حد تک سیٹ بیک ہوا ہے اور پی ایم ایل ایم نے گیٹ کیا ہے، کچھ ایک نشست ایم ایم اے نے بھی گیٹ کیا ہے، تو اوور آل جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا ضروری انتخاب کے نتائج ثابت نہیں ہوئے، اس حد تک ہے، لیکن نہ حکومت بدلنے جا رہی ہے نہ اس کے نتیجے میں حکومت کو کوئی بڑا سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے، اسے ابھی لمبی رنگ کھیلنی ہے اور ان کے جو فیصلے یا ان کی پرفارمنس ہوگی لانگ ٹرم میں وہ فیصلہ کرے گی کہ اس حکومت کے بارے میں لوگوں کا ورڈکٹ کیا ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت محدود سا لیکن ایک تاثر ہے، وہ اہم ہے اپنی جگہ کہ حکومت کو اس وقت شاید جب پہلے فیصلے کر رہے ہیں تو شاید اچھا تاثر ملتا کہ بہت بڑا مینڈیٹ ہے اور انہیں کچھ سیٹیں اضافی حاصل کر لی ہیں، تو پھر شاید حکومت کو تھوڑا سا ان کا پول ڈیسیژ کرنے میں ہیلپ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کے لیے اس حد تک ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں مایوسی کا پہلو ہے، لیکن ایک حد تک ہے اور اسی حد تک کسی کو سمجھنا چاہیے۔
احمد بلال صاحب کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر توصیف یہ بتائیے کہ کیا فیکٹرز ہیں آپ کے خیال میں کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسی سیٹ خاص طور پر خواجہ سعد رفیق والی جہاں عمران خان نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی لوز کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور پھر سے مسلم لیگ نون کے پاس چلا گیا، آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھے جن کی بنا پر یہ تبدیلی وہاں نظر آئی؟
میرا خیال یہ ہے کہ کئی اہم اتنے معاملات واضح ہو گئے کل کے الیکشن کے حوالے سے، اگرچہ کہ اگر ہم 1988 سے دیکھیں تو آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ حکمراں جماعت نے اتنی جلدی ضمنی انتخابات میں اتنی سیٹیں کھو دی ہوں، تو یہ ایک نیا چیپٹر ہے پاکستان کی کی پالیٹکس میں, اور اس کے اثرات سے یہ تو صحیح ہے بات کہ حکومت کے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر حکومت دباؤ کا شکار ہوگی, اور وہ جو دباؤ مستقبل نون پہ ہے تو وہ بھی اب کم ہوگا. محض حکومت جو ہے یہ بار بار یہ اعلان کر کے کہ پچھلے دور میں بہت زیادہ بدعنوانیاں ہوئی ہیں, اب معاملات کو نہیں چلا پائے گی. سیاست میں خاصی مطلب گہما گہمی آئے گی, خاص طور پہ چودھری مونی سلائی کا جیتنا جو ہے وہ ممکن ہے کہ آگے جا کے وہ پنجاب میں ایک تبدیلی کا باعث بنے, اور مسلم لیگ کے گروہ کے درمیان کوئی بات چیت ہو. مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس الیکشن کے نتائج سے جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کا مزید انحصار اسٹیبلشمنٹ پہ بڑھ جائے گا, کیونکہ ووٹوں کے فرق کو کم کرنا یا اس کو برقرار رکھنا جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار زیادہ ہوتا ہے. تو یہ نئی صورتحال ہے, اور ایک بحران ہے جو جلدی آ گیا ہے عمران خان کے لیے انتخابات کے نتائج کے نتیجے میں. پھر یہ بات بار بار کہی جائے گی کہ گزشتہ انتخابات شفاف نہیں تھے, اور یہ جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ اس کو تخفیف دیں گے. تو پھر ایک ڈبیٹ شروع ہوگی اور یہ چلے گا معاملہ سیاسی ہنگامہ آرائی کے حوالے سے اور زور شور کے حوالے سے معاملہ آگے کی طرف جائے گا. اس میں ظاہر حکومت جو ہے وہ کمزور پوزیشن میں ہوگی.
اچھا, ہمارے ساتھ رہے گا احمد بلال محبوب صاحب. ایک بات یہ اور بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی پرابلمس ہیں وہ خاصی ایکیوٹ ہیں, خاص طور پر آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکیج کے حوالے سے. ایک طرف تو اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان کی تقریریں آن ریکارڈ ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف پہ نہیں جاؤں گا. پھر مہنگائی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹرز مجموعی طور پر افیکٹ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو جو ایک پاپولر گورنمنٹ کی حیثیت سے ایمرج ہوئی تھی؟
جی بالکل, دیکھیے ایک تو پاپولر گورنمنٹ تو ٹھیک ہے ایمرج ہوئی تھی, لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی پرسنٹیج آف ووٹوں کا جب آپ جائزہ لیں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں تھا, چند پرسنٹیج پوائنٹس یعنی 4 یا 5 پرسنٹیج پوائنٹس کا فرق ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق نہیں تھا پاپولیرٹی میں, لیکن نشستیں زیادہ تھیں اور پھر کچھ نشستیں ان کے ساتھ شامل ہو گئیں تو حکومت انہوں نے بنا لی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ان کی پاپولیرٹی جو ہے یہ شارٹ ٹرم, جب بھی کوئی غیر مقبول فیصلے کریں گے تو ان کی مقبولیت پہ اس کا اثر پڑے گا. اور حکومتیں جب بنتی ہیں تو ان کو چونکہ 5 سال کے ڈیوریشن میں ہر وقت مقبول عام فیصلے نہیں کرنے ہوتے, بعض کا تو انہیں ایسے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پہ ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی پہ اثر بھی پڑے گا, احتجاج بھی ہوگا, اپوزیشن کو ان کے بارے میں پوائنٹ سکور کرنے کا موقع بھی ملے گا. لیکن اصل چیز یہ ہوگی کہ جب ان کا ٹرم ختم ہو رہا ہوگا تو اس وقت وہ کیا لیگیسی ایسی بنائیں گے اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے کہ جو پیسے پر کو دیکھیں, مجموعی طور پہ ہم نے چیزوں کو بہتر کیا ہے, مجموعی طور پہ ہم نے پاکستان کے معاشی حالات کو یا ہماری گورننس کو یا لوگوں کو سروسز کی مہیا کرنے تک معاملات کو بہتر کر کے چھوڑا ہے, پھر فیصلہ ہوگا. یہ درمیان میں اتار چڑھاؤ آئیں گے, کچھ موقعوں پہ حکومت کی پاپولیرٹی میں کسی وجہ سے اضافہ بھی ہوگا, کسی موقع پہ کمی بھی آئے گی. تو اس وقت جو ابتدائی دور ہے اس میں شاید حکومت اپنی پاپولیرٹی میں کمی کو شاید بہتر افورڈ کر سکتی ہے, کیونکہ اس وقت ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے اور ابھی انتخابی مارکا بھی درپیش نہیں ہے بڑے والا. تو اس موقع پہ بجائے اس کے آخر میں جا کے وہ ایسی صورت آئے کہ عام انتخابات سے پہلے حالات خراب ہوں, اس وقت شاید پھر ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہوگا. لیکن اس وقت کے مشکل فیصلے کر لیں اور اس مشکل صورتحال سے ملک کو نکال لیں گے تو پھر بعد میں شاید ان کو یہ فیصلے کمپنسیٹ ہو جائیں گے. یہ جو اس وقت کٹ بیک ہوگا یہ کمپنسیٹ بھی ہو سکتا ہے.
اچھا احمد بلال محبوب صاحب, ایک بات یہ اور بتائیے جانے سے پہلے مجھے کہ یہ کہا جا رہا ہے, مبصرین یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں اور کینڈیڈیٹس کو منتخب کرنے کے سلسلے میں جو اختلافی صورتحال پیدا ہوئی تھی بعض حلقوں میں, وہ بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے
میں اس رائے سے کافی حد تک متفق ہوں, کیونکہ دیکھیے جو کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ کا معاملہ ہے, یعنی کانسٹیچوئنسی میں جب بھی آپ کسی کو ایک ٹکٹ دیں گے تو تمام لوگ ظاہر ہیں اس سے متفق نہیں ہوں گے, کچھ اس کے اور بھی ایسپرنٹس ہوں گے, وہ بھی ٹکٹ چاہ رہے ہوں گے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہوگا, وہ ناراض ہوں گے, تو اس کے لیے پھر مقامی قیادت کو یا جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو لوگوں کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے, ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں کسی حد تک کمزور ہے. عمران خان صاحب جب خود اپنا وزن ڈال دیتے ہیں تو وہ تو لوگوں کو کیری کر لیتے ہیں پارٹی کے اندر, لیکن جب تک وہ خود ذاتی طور پہ کسی چیز میں مداخلت نہ کریں تو پارٹی کی جو باقی ہیرارکی ہے, اس کی جو درجہ بدرجہ ان کی تنظیم ہے, اس کے اندر اتنی جان یا سکت نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کے پھر پارٹی کے لوگوں کو جو ناراض ہو گئے ہیں ان کو منا رہے, لوگوں کو موبلائز کرے. تو یہ کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ کا کام اور پارٹی کی تنظیم کا کام, یہ دو ایسی کمزوریاں ہیں جو پارٹی کو میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے. میں متفق ہوں کہ اس الیکشن کے جو نتائج ہیں اس میں ان دو کمزوریوں نے بھی اپنا رول پلے کیا ہوگا.
احمد بلال محبوب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر توصیف, یہ اور فرمائیے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی ماحول ہے اس انتخاب کے بعد اور اس کے نتائج کے بعد, وہ فردر پوائزنڈ ہوگا, فردر پلیوٹیڈ ہوگا, یا یہ کہ یہ تقسیم جو ہے معاشرے کی اس میں کچھ کمی آئے گی؟
جی, مزید کچیدگی آئے گی. مسلم لیگ والے زیادہ شور مچائیں گے, اب تو ان کے پاس جواب دیا ہے, اور یہ شور اب پارلیمنٹ میں بھی زیادہ ہوگا, کیونکہ دو اہم پارلیمنٹیرین اب جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, شاید خاقان عباسی اور دوسرے ان کے ساتھی, تو اس سے زیادہ دباؤ پڑے گا اور زیادہ سیاسی پیچیدگی بڑھے گی. ایک اور اس میں فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جب نشست جیت دیں گے تو پھر اکثر مینگل اور ایم کے ایم پہ ہمارا انحصار کم ہو جائے گا, بلکہ ہمیں ضرورت نہیں رہے گی. اب اس صورتحال میں تو ان پہ انحصار اور زیادہ بڑھ جائے گا, اس میں انہیں اکثر مینگل سے یہ بلوچستان کی صورتحال پہ جو 6 نکات پہ معاہدہ کیا ہے اس پہ توجہ دینی ہوگی, کیونکہ عمران خان نے جو کراچی میں اعلان کیا تھا افغان مہاجرین اور بنگالیوں کو پاکستانی سٹیزن شپ دینے کا, وہ بہت اس میں کنٹرڈکشن تھی, تو یہ سارے کنٹرڈکشن اور زیادہ ابھر کے سامنے آئیں گے اور وہ کچھ سیاسی نظام میں تو سکون نہیں آئے گا. اگلے کئی سال اسی طرح گزریں گے اور مزید کچھ ہوگی, ممکن ہے کچھ عرصے بعد کیا اپوزیشن جماعتیں متحد ہو جائے اور سڑکوں پہ بھی تھوڑا بہت شور ہو, مگر یہ کشیدگی چلے گی, کشیدگی کی کمی کے کوئی امکانات نہیں ہے بڑھنے کے امکانات زیادہ.
اچھا, خود اپوزیشن جماعتوں میں آپ کوئی اتحاد دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟
نہیں, دیکھیے فی الحال تو یہ اتحاد میں ہے کہ باقی اپوزیشن جماعتیں تو متحد ہیں مگر پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شامل نہیں ہے. زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہے, مگر اگر نیب کی کارروائیاں آگے بڑھیں, سندھ میں بھی ان کی کارروائیاں تیز ہوئی, ظاہر ہے جب کارروائیاں تیز ہوں گی زرداری صاحب یا ان کی شمشیرہ پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, باقی لوگ پکڑے جائیں گے, تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن تو متحد ہوگی. تو اب یہ تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ نیب کو استعمال کم کریں یا زیادہ کریں یا اپوزیشن کے لوگوں کو بند کریں. وہ اگر کریں گے بھی, جیسا کہ امکان نظر آ رہا تھا سعد رفیق وغیرہ کے حوالے سے, تو اس پہ دباؤ بہت بڑھے گا, وہ اسمبلی میں بھی بڑھے گا اور ملک کی سڑکوں بھی بڑھے گا اور عالمی طور پہ بھی بڑھے گا, تو ایک کشیدگی بڑھے گی اس میں اور اپوزیشن بھی کم زیادہ متحد ہوگی یا نہیں ہوگی, مگر کوئی نہ کوئی شور ہوگا رہے گا اور یہ بڑھتا ہی رہے گا.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرس ہیں, شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. پہلے کالر ہے ہمارے 2200 شاہ صاحب کرم ایجنسی سے. جی جناب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھائی جان, جو ہر حکومت آتے جو خالی خزانے پر بیٹھ کر کو پاکستان چلاتا ہے, تو یہ ہر حکومت کا طریقہ ہے کہ آتا ہے تو احمد جاتا ہے. تو عمران خان نے وعدہ کیا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جانا ہے, تو ٹیکس بڑھاتا ہے, ٹیکس نئے نئے ٹیکس لگایا, تو اپوزیشن والا نے احتجاج کیا کہ یہ ٹیکس کیوں لگایا, تو اور کوئی طریقہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ جانے کا ہے پاکستان میں ایسا کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان میں معیشت بہتر ہو گیا تو یہ اور مجھے بتائیے نا.
جی ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس؟
فی الحال تو دیکھیے فی الحال تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہر حکومت جو معاشی بحران کا شکار ہوتی ہے اسے قرضے لینے پڑتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو رائے عامہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں جو حقیقت سے مبنی نہیں ہوتے اور عوام کا ایک حصہ اس کی اس طرف چلا جاتا ہے. تو ظاہر ہے عمران خان نے بھی یہی کیا تھا. ہماری معیشت کا جو ڈھانچہ ہے اس میں تو یہ سب کچھ ہوگا اور ظاہر ہے اس کا سارا نقصان عوامی کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اور یہ جب تک مجموعی طور پہ اس سے بحث نہیں ہوگی اس ملک کا جمہوری نظام کیسا ہونا چاہیے اور اقتصادی نظام کیسا ہونا چاہیے جب تک ہم اسی طرح کے کرائسس کا شکار ہوتے رہیں گے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
اچھا ہمارے دوسرے کالر ہیں دینار خان صاحب گلگت سے. جی دینار خان صاحب طارق سختائی صاحب قصور سے. جی جناب طارق سختائی صاحب آپ لائن پر ہیں.
جی جی
فرمائیے.
جی جی سر. جی وعلیکم سر. سر ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کراچی یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے یہ منی الیکشن سر تھا نا
جی.
تو کراچی میں وہ تو پی پی ہو گئی اور لاہور لے گیا نون لیگ تو پنڈی میں اکثریت وہ لے گیا پی ٹی آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ اب یہ ڈیوائیڈڈ جو ہوگا مسئلہ تو فیڈریشن کا کیا صورتحال ہوگی اس تناظر میں سر؟ ڈاکٹر صاحب وضاحت فرما دیں تو میری ہوگا.
ڈاکٹر توصیف.
جی جی ان نتائج سے فیڈریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کراچی میں پی ٹی آئی مقبول ہے ظاہر ہے اس مقبولیت کی وجہ سے اس نے کامیابی حاصل کی ہے اگرچہ کہ تنظیمی طور پہ کمزور ہے. لاہور میں مسلم لیگ نون جیت گئی تو یہ جمہوری عمل کا معمول کا حصہ ہے. اس سے فیڈریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. فیڈریشن اسی طرح متحد رہے گی تو اس سے کوئی تعلق نہیں تقاضی میں بتائیے.
بہت تو شکریہ ڈاکٹر توصیف احمد صاحب اور صاحبان کا. صاحب ایک بریک لیں گے ہم اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو اگلے مرحلے پہ لے جائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر افغانستان سے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار جناب انیس الرحمان صاحب ہیں اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے پاکستان سے. انیس صاحب جو بتائیے کہ طالبان نے یہ حملے جو اب کیے ہیں فرہ اور زابل میں وہ انتخابات سے چند روز پہلے یعنی اب کتنا کم وقت رہ گیا ہے. ایک جانب تو ان کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب انہوں نے ظلم خلیل زاد صاحب سے مذاکرات بھی کیے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال کیا ہے افغانستان میں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نے تو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ طالبان کی جو تنظیم ہے وہ پٹک چکی ہے. وہ کئی دڑوں میں جو ہے تقسیم ہو چکی ہیں چھوٹے اور بڑی تنظیم میں. کچھ لوگ طالبان میں ایسے ہیں جن کی مفادات جو ہے وہ جنگ میں ہے اور لڑائی میں ہے اور کچھ جو ہے وہ افغانستان کے لیے سنسیئر ہے اور وہ سیاسی مفاہمت پر جو ہے آنا چاہتے ہیں بعزت آنا چاہتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے 40 سال سے جو ہے ایک لڑائی جاری ہے اور طالبان کے وقت جہاں پر مطلب شمار کے لوگ تھے اور طالبان کے لوگ تھے اور جن پلیٹ فارم پہ اس وقت لڑائی جاری تھی تو وہ لوگ جو شمار کے لوگ تھے تو وہ اب حکومت کا حصہ ہے اور طالبان جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے. تو وہی لوگ ابھی انہی جگہوں پہ ہیں جہاں پر انہوں نے لڑائی چھوڑی تھی اور انہی جگہوں پر وہ بسے ہوئے ہیں. تو ایک تو جو ہے یہی وہی پرانی جو دشمنیاں ہیں اور پرانی لڑائیاں ہیں وہی اب بھی جو ہے تازہ ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا پچھلے ہفتے, اس میں بھی جو ہے شدت نہیں آئی, کیونکہ خلیلزاد صاحب نے جو قطر میں طالبان کے ساتھ بات کی ہیں تو ان میں سب سے بڑا ایجنڈا یہی تھا کہ الیکشن ہونے دے, یہاں پر جو ہے جو بات آگے چلے گی تو اسی اساس پر چلے گی, کیونکہ سیز فائر تب ہوتی ہیں, لڑائی تب ہوتی ہیں کہ جب دونوں جانب سے کوئی مفاہمت ہو. جو ان کا ایک ڈیمانڈ تھا طالبان کا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ قطر میں ملاقات کی, اور وہاں پر قطر کی جو آفیشلز ہیں ان سے بھی ملاقات کی, سعودی عرب چلے گئے, وہ جو ہے پاکستان بھی گئے تھے. تو یہ ساری وہ سچویشن بتا رہی ہیں کہ الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ افغانستان جو ہے ایک مفاہمت کے ذریعے اور ایک سیاسی راہ پر گامزن ہو کے ہم ایک دائمی امن کی طرف چل پڑے ہیں. اور بہت جلد آپ یہ خبر سنیں گے کہ افغانستان میں جو ہے طالبان کا کابل میں طالبان کا جو ہے استقبال ہوگا. جی
اچھا یہ بتائیے مجھے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ طالبان کئی دھڑوں میں بٹ گئے, یہ جو زابل اور فرح میں حملے ہوئے ہیں ان کے لیے تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو مین طالبان گروپ ہے اس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے. دوسرے یہ کہ ایک جانب تو یہ امید نظر آتی ہے, انہوں نے بائیک آؤٹ بھی کیا ہوا ہے انتخابات کا, دوسری جانب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپٹیمسٹ ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پر امن قائم ہو جائے گا, تو یہ اس رجائیت کی اس امید افزائی کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں سب سے بڑی جو ایک ڈیمانڈ تھا طالبان کا, جو رجائیت کی بات آپ نے کی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنا جو ایک پرانا حساب ہے وہ اس پہ بات ہوگی, تو وہ ایک وہ ڈیمانڈ پورا ہو گیا. دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جعفری صاحب پچھلے 40 سال سے کہ افغانستان کی جو سیاست ہے وہ کچھ ہی لوگ چلا رہے ہیں, اس میں جو ہمارے لیڈر تھے اس میں اب بھی وہ زندہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب وہ سیاست صرف 200 یا 500 یا جو ہے 10,000 کی لوگوں کی سیاست ہوگی, لیکن جو اتنی بڑی عوام ہے افغانستان کی, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں نے جو ہے پچھلی بھی فروری میں جو ایک بات چلی تھی اس کے بعد بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ لوکل سورسز اور لوکل کمیونٹیز بنی ہیں, لوگوں نے خود بنائی ہیں, اور جہاں پہ طالبان کی کنٹرول ہے وہاں پہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پر ان سے بات کی ہیں. ایسی جگہ تھے کہ وہاں پر نہ تو سکول تھا, نہ ہاسپٹل تھا, وہاں پر نہ سڑکی تھی. آج وہاں پر جو ہے لوکل سورسز کے ذریعے جو ہے کمیونٹی ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہاں پر سکول بھی بنے ہیں طالبان کی, جہاں پہ کنٹرول تھی وہاں پہ آج کلینک بھی موجود ہے, ہاسپٹل بھی موجود ہے, اور وہاں پر سڑکی بھی بنے ہیں. اور جو اہم بات تھی کہ طالبان گرلز ایجوکیشن کے خلاف تھے, لیکن آج وہ گرلز ایجوکیشن بھی وہاں پر الاؤڈ ہے. تو یہ ڈیمانڈ کس کی تھی؟ یہ افغانستان کی عوام کی تھی. تو وہ رضائیت اس بات پہ آ رہی ہے کہ چلے ہم تو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ وہ صلح کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ان کی جو باعزت سیاست ہے, جو ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہم باعزت سے جو ہے کابل میں جائیں گے اور وہاں پہ ہم اپنی سٹیٹس برقرار رکھیں گے, وہ جو تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے, تو وہ چیز کر رہی ہیں کیونکہ افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کر رہی تھی, اور اس کی اپنی جو ہے ایک ایجنڈا تھا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی امریکہ کی حکومت ہے اور جب ہم جائیں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی. تو وہ اپنے آپ کو ایکول کرنے کے لیے جو تھی امریکہ کے ساتھ بات کریں گے, اور جو ہے وہ جیسے حکمت یار صاحب آئے ہیں ان کی مفاہمت پر, اسی طرح جو ہے طالبان بھی جو ہے کابل آئیں گے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا صاحب. ڈاکٹر اپنے بریگیڈر سید نذیر صاحب یہ بتائیے کہ زلمے خلیلزاد صاحب کا جو مشن ہے, جو اسپیشل انوائے ہیں امریکہ کے افغانستان کے لیے, ان کے مشن سے آپ کس حد تک پر امید ہیں, اور یہ کہ یہ جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں کیا یہ اس مشن کو آپ کے خیال میں متاثر کریں گے؟
جی جہاں تک خلیلزاد زلمے کا تعلق ہے تو وہ تو افغانستان کی سیاست میں بہت پہلے سے ہیں, ان کے حالات کیونکہ وہاں پیدا ہوئے, ان کی زبان کو جانتے, دری بھی پشتو بھی, اس کے علاوہ لوکل لیڈرز کو بھی جانتے ہیں، طالبان کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے طالبان کے بارے میں اور ریجنل جو ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی. اور جہاں تک اس کے موجودہ ریکنسیلیشن دورے کا تعلق تھا تو اس میں ظاہر مختلف ملکوں کا اس نے دورہ کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے طالبان کے ساتھ قطر میں بات چیت کی، اور وہ بات چیت یا جو بھی ممالک کا دورہ کیا وہ افغان حکومت کے صدر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پوزیشن ہے. اب افغان حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ امریکہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور وہ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس میں افغان حکومت کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ طالبان کا پہلے سے یہ تھا کہ اصل جو پاور ہولڈر ہے یا اسٹیک ہولڈر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ میرے خیال میں کسی حد تک اس بات پر مطمئن بھی نظر آتا ہے، اور شاید ان کی جو امن کی طرف یا جو بات چیت کی طرف کوشش ہے اس میں کچھ دو قدم آگے بڑھے بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شاید کچھ پرزنر کا تبادلہ ہو اور ساتھ ساتھ وڈرال کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل ہو، اور افغانستان کا جو آئین ہے اس کو مطلب ہے کہ زیادہ نہیں چھیڑا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے امن کی وہ ضمانت دے گا. تو یہ ضمانت کے لیے افغان حکومت بھی چاہتا ہے اور طالبان بھی چاہتا ہے کہ آؤٹ سائڈ سے ایک ضمانت ہو، کیونکہ اس کے بغیر اس کو جو بھی بات چیت ہوگی اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. البتہ طالبان میں جو دو دڑوں کی بات ہو رہی ہے وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، حکومت میں بھی ہے، اور جو کچھ سختگیر لوگ ہیں وہ بات چیت طالبان کے ساتھ بات چیت کے حق میں نہیں ہے، نہ ان کو کچھ حصہ دینا چاہتے ہیں، اور اگر حکمت یار تھائی سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس پر تو طالبان راضی نہیں ہے، جب تک کہ ان کا مین ایشو امریکہ کا ادھر سے یا باہر کے فوجوں کا ادھر سے نکلنا ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زلمیو خلیلزاد کی ڈپلومیسی اپنی جگہ پر اس کے سکلز ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں خطے کو، لوگوں کو بھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے اس پر امریکہ کو کس طریقے سے تیار کرتا ہے اور اس میں پیش رفت کس طریقے سے ہو جاتی ہے، تو اس پیش رفت کو زمینی حقائق پر یا جو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے زمین پر وہ کس طریقے سے ہوگا. اور میرے خیال میں کیا بھی یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تناؤ بھی آیا ہے، اس میں حملے بھی ہوئے ہیں، خون ریزی بھی ہوئی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ طالبان نے یہ تھریٹ دیا ہوا ہے. لیکن اب جو موجودہ وقت ہے اس میں کچھ طالبان جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر ہے اور وہ زیادہ خود کو ایفرٹ کر سکتے ہیں، دباؤ میں لا سکتے ہیں اور زیادہ مراعات لے سکتے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھ کا جائے تو میرے خیال میں کہ جو ٹرمپ کی جو پالیسی سختگیر جو تھی اور اس میں ابھی نرمی لانی ہوگی، اور وہ نرمی اس حیثیت سے ہوگی کہ طالبان کے ساتھ اس بات چیت کو اگر وہ بڑھاتا ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں کہ افغانستان کا امن ٹرمپ کے دور میں ممکن ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے سیکنڈ ٹرم کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا.
اچھا
تو مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ اس میں وہ امریکہ خود بھی اس در پردہ ظاہری طور پر نہیں، ظاہر ہے کہ افغان حکومت ناراض ہو جاتا ہے لیکن انٹرسٹڈ ضرور دکھائی دیتے ہیں.
اچھا ایک اور ایشو ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے، ایک چھوٹی سی رپورٹ میں چاہتا ہوں اس کو سن لیں آپ، کہ چمن بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے.
بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ چمن میں افغانستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پیر کو دوسرے روز بھی ہر طرح کی مال برداری کے لیے بند رہا، تاہم وہاں دونوں ممالک کی سرحد پر پنسے ہوئے لوگوں کو پیدل جانے کی اجازت دے دی گئی. چمن کے ایک صحافی محمد اسلم اچکزئی نے پاک افغان سرحد کی بندش کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وائس اپ امریکہ کو بتایا،
بار لگانے والی پاکستانی ٹیم تھی ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر دی، جس پر دو طرفہ فائرنگ کا جو سلسلہ تھا وہ کئی گھنٹے تک جاری رہا، جس کے بعد پاک افغان سرحد پر جو افغان فورسز تھی وہ آمنے سامنے آ گئی ہے اور ان کے درمیان جو شدید کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے بعد گزشتہ روز سے پاک افغان جو چمن سرحد تھا ان کو ہر قسم کے آمدرفت اور ٹریفک اور جو تجارت ہے ان کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، جو کہ آج دوسرے روز بھی مکمل طور پر بند ہے.
جی انیس صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں، کیا واقعی کشیدگی ہے سرحد کے اوپر، آمنے سامنے ہیں فوجیں وہاں؟
نہیں جی، دیکھیں صبح جو ایک ہوا تھا کل یا آج تھا تو
اس میں یہ تھا کہ جو کندہار سے جو رپورٹس آ رہے تھے اس میں ہماری جو سورسز تھی, ہم نے جب بات کی تو وہ بات یہی تھی کہ کشیر کی تو پیدا ہوئی تھی, لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو افغانستان کی پوائنٹس ہے ان پہ یہ لوگ آ رہے تھے, تو ہم نے جو ہے روکا اور روکنے کی وہ نہیں روکے, تو پھر ہم نے آرڈر ملا کہ آپ ان کو بائی فورس جو ہے روک لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جعفری صاحب کی دیکھیے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, تو یہ جو جب تک یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ نہیں رکھیں گے اور اس پہ بات نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہو پائیں گے.
جی ٹھیک ہے.
کیونکہ جو لائنز ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے, نہ تو پاکستان کو معلوم ہے نہ افغانستان کو معلوم ہے, کیونکہ جب یہاں پہ تقریباً 2016 یا 17 میں پاکستان کے کچھ صحافی آئے تھے کابل, تو اس میں یہی چیز چھیڑی گئی, تو پھر انہوں نے ایک صحافی نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم نے جب بارڈر کا دورہ کیا اس وقت پاکستان کی طرف سے, تو ہمیں بھی یہی معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ جو ہے افغانستان زیادہ تھا, کہاں پر جو ہے پاکستان زیادہ تھا. یعنی یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے کہ نہ تو یہ پولیٹیکل جو لوگ ہے اور نہ جو ہے عسکری قیادت کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کی لائن کون سی ہے اور افغانستان کی جو ہے لائن کون سی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی معلوم کرنی چاہیے تاکہ اگر پھر اس پہ بات ہوتی ہے اور نہیں ہوتی تو پھر آسانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیوری لائن کا ایک متنازع لائن ہے اس پر بھی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ پاکستان بار بار یہی جب یہاں پہ آتے ہیں یا ہم جب پاکستان گئے تھے تو وہاں پر بھی یہ اس بات پر اس ایشو کو نہیں اٹھایا. ہم نے جو پاکستان کے فوج کی جو اسپوکس پرسن ہے غفوری صاحب سے ان سے جب سوال کیا گیا کہ اس حوالے سے آپ کیا ہیں, تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم یہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں یا افغانستان کے یا پاکستان کے وہ یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس,
بالکل ٹھیک ہے جی.
تو یہ ایک چیز اتنی کلیئر نہیں ہے جو کہ
اس کو واضح ہونا چاہیے. صحیح سیاد عزیز صاحب, میرے پاس وقت بہت کم ہے, اختصار کے ساتھ بتائیے آپ کا کیا اس پہ موقف ہے.
تو جہاں تک ان انسیڈنٹ کا تعلق ہے تو یہ پہلے بھی ہوئے ہیں, اس سے پہلے 2-4 ماہ پہلے ابھی یہ سرحد بند ہوا تھا, فائرنگ بھی ہوئی تھی, پھر بہت زیادہ کارگو جی تھی وہ بھی پھنسی ہوئی تھی. اسی طرح پورخم بارڈر پر بھی اس قسم کے وہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو فائرنگ بھی آ جاتی ہے یا ادھر سے بھی ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹلی دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈیفرنٹ لائن کا ہے ہے تو بین الاقوامی سرحد اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا ہے کیونکہ جب برٹش چھوڑ رہے تھے, لیکن افغانستان کی حکومت اس کو, کوئی بھی حکومت ہو خواہ وہ طالبان کی بھی حکومت ہو, تو اس کو مطلب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان جو باڑ بنا رہا ہے اس میں امریکہ کی بھی کچھ آشیرواد شامل ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے کہ اسمگلنگ کے لیے اور انلیگل کراسنگ کے لیے اور اس کے علاوہ جو نارکوٹکس ہے اس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جو باڑ ہے وہ تو پاکستان کے جو ڈیورن لائن سے اس سے کافی اندر ہے مختلف جگہوں پر. البتہ اس قسم کے جب فائرنگ ہو جاتی ہے تو پھر دونوں طرف سے کمک پہنچ جاتا ہے
اور بات بڑھ جاتی ہے,
ان کو بھی آ جاتی ہے, اور پھر کچھ جو لیگل آنے جانے والے ہوتے ہیں جو پراپر پوائنٹس پر روایتی جگہوں پر, ان کا بھی آنا جانا رک جاتا ہے, تو عوام کو تکلیف ہو جاتا ہے دونوں طرف سے.
صحیح.
البتہ اس کو میرے کہنے فلیگ میٹنگ کے ذریعے ان کو کیا کرانا چاہیے.
اچھا ہمارے دو کالرز ہیں, آپ دونوں صاحبان 2 منٹ ہمارے ساتھ اور رہیں, وہ ایک دونوں کالرز ڈراپ ہو گئے. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا, انیس الرحمان صاحب آپ کا بھی, بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب آپ کا بھی. اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے صدر جناب نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک اسٹیبلٹی قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھی ہیں، ان کی ایک رپورٹ ہے، اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔
پیر کو اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کا حامی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی امن کو لاحق خطرات سے مشترکہ طور پر ہی نپٹا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ صدر علوی نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کی وجہ سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔
In this regard, Pakistan proposals for a strategic restraint regime encompassing nuclear and missile restraints, conflict resolution and conventional balance can provide a good basis. Unfortunately, strategic stability in South Asia is being threatened by the induction of destabilizing weapon systems. And once a weapon system comes in, there is no choice but to try and match that.
صدر علوی نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں تحمل اور تنازعات کے حل اور خطے میں روایتی ہتھیاروں کے توازن کے لیے پاکستان کی تجویز خطے کے امن و استحکام کی بنیاد بن سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے عدم استحکام کا باعث بننے والے ہتھیاروں کے نظام کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
جناب، یہ صدر عارف علوی نے جو بات کہی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ممتاز دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ جنرل نعیم لودھی صاحب اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈاکٹر نعمان ستار صاحب۔ نعیم صاحب، میں آپ سے، نعیم لودھی صاحب، آپ سے آغاز کروں گا کہ جو اس وقت سچویشن ہے ریجن میں، کیا پاکستان بغیر مزید ہتھیار ایکوائر کیے ہوئے اپنے ڈیفینس کو اسٹیبل کر سکتا ہے، اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے وہ قائم کی جا سکے اس ریجن میں؟
جی، بہت شکریہ۔ میرے خیال صدر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں بڑا ویژن ہے، اور وہ اس کی بنیاد تاریخ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ کولڈ وار چل رہی تھی روس اور امریکہ کے درمیان، تو ایک بڑی اہم ٹریٹی ان دونوں ملکوں کے درمیان تھی، جو اے بی ایم ٹریٹی تھی، اینٹی بیلسٹک میزائل ٹریٹی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی میزائل کی زد میں رہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی ملک یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے دفاع کر سکتا ہے اپوننٹ کے میزائل کے خلاف۔ اس سے ایک سٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، آپ یوں سمجھے کہ بیلنس آف ٹیرر پیدا ہوتا ہے، دونوں طرف کو پتا ہوتا ہے کہ بھی دوسری سائیڈ ہمیں مکمل طور پہ یا پارشلی تباہ کر سکتی ہے، اور پاکستان ہندوستان کے تناظر میں یہ سٹیبلٹی موجود تھی، یہ دونوں طرف چونکہ ویلیبلٹی تھی اور دونوں کو معلوم تھا کہ ان کے میزائل کی اتنی رینج ہے کہ وہ ہمارے خطے کو کور کر سکتے ہیں۔ جب یہ S-400 یا جیسے S-500 یا بعد میں اور ہتھیار یہاں پر آ جاتے ہیں، اور کسی ایک ملک کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر دفاعی طور پہ محفوظ ہے، تو اس کا انسینٹیو جو ہے اٹیک کا وہ بڑھ جاتا ہے، جسے انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو بڑے ملکوں کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ خطہ انسٹیبل ہوتا ہے تو دنیا کا ایک حصہ انسٹیبل ہو سکتا ہے، اس سے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جبکہ روس اور امریکہ نے خود اس قسم کی اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے ایسے معاہدات کیے تھے، تو پاکستان اور ہندوستان کو کہنا چاہیے یہ، اور ہمیں بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ میں اتنی اہلیت ہو اور اتنی ویژن ہو کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ اس قسم کی انسٹیبلٹی کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا مزید ہتھیار ریکوائر کیے بغیر اس کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے، تو اگر ریکوائر سے مراد آپ کی باہر سے ہتھیار لینے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب پاکستان کے انڈیجنس طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم S-400 ٹائپ کے کوئی میزائل بنا لیں گے، لیکن ان کا جو نظام ہے اس کو سیچوریٹ کرنے کے لیے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یا اس کو سرکم ویٹ کرنے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے سائنسدانوں اور اسٹریٹجسٹ کے ذہن میں کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ جی،
مگر اس اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کی جو بات ہوتی ہے، ہندوستان کا موقف یہ اور بڑا کلیئر موقف ہے کہ اس کو صرف پاکستان کا سامنا نہیں ہے بلکہ دوسرے بارڈرس پہ اس کو چین کا بھی سامنا ہے، تو اگر وہ ایکوائر کرتا ہے تو اس سے پاکستان کو خطرہ کیوں لاحق ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا موقف یہ ہے کہ وہ چین کے خلاف یا چین سے اپنے دفاع کے لیے حاصل کر رہا ہے۔
جی، آپ یہی ان کا استدلال ہے، اور مطلب یہ کہ دنیا اس کو مانتی بھی ہے اور اس میں تھوڑا سا دم بھی ہے اس لحاظ سے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چین اور روس کے آپس کے تعلقات کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور پھر روس کا ہندوستان کو یہ ہتھیار دینا، اس کو ذہن میں رکھیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ روس نے اس وقت اپنی جو اکنامک ویلنیبلٹی ہے اس کو کور کرنے کے لیے کوئی پیسے کمانے کے لیے یہ شاید کیا ہے. ادروائز اسٹریٹجیکلی اگر ہندوستان یہ کہے بھی کہ چین کے لیے یہ استعمال کرے گا یا اس کے دفاع کے لیے کرے گا تو روس چین اور ہندوستان کے تناظر میں یہ بات درست بیٹھتی نہیں ہے, یہ فٹ ان ہوتی نہیں ہے. اور بہرحال چاہے وہ کسی کے لیے بھی تیاری کرے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ چونکہ استعمال ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ کچھ لکھا تو نہیں ہوا کسی چیز کے اوپر کہ یہ کہاں استعمال ہوگی, تو لہذا ہمیں تو اپنا دفاع اور ہمیں اپنی جوابی کاروائی تو کرنا ہی پڑے گی. جی
جی ڈاکٹر نعمان ستار صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تو بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اس ریجن میں اسٹریٹجک کو بیلنس یا اسٹیبلٹی کے لیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں, ورلڈ پاورز ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس آرمز ریس سے اور اسپیشلی جو اس حوالے سے ہو رہی ہے نیوکلیئر, دو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز کے درمیان ہو رہی ہے, اس سے خطے کو کتنا خطرہ لاحق ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے سنتے آئے ہیں کہ دونوں ملک جو تھے جنگ کے قریب آ گئے, اور جنگ اب اس سے خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ ہم دونوں جو ذکر ابھی ڈسکشن ہوئی ہے نیوکلیئر آرمڈ ہیں. لیکن اس جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں وہ کم سے کم اس وقت انڈیا کو اس سینس میں سمجھتا ہوں سپورٹ کر رہی ہیں کہ ان کو احساس نہیں کہ جو انڈیا چونکہ اس کی طاقت زیادہ ہے, اس کے پاس آرسنل زیادہ ہے, اس کے نمبر زیادہ ہیں, اسے پاکستان کو چھوٹا ملک ہوتے ہوئے زیادہ خطرہ ہے. تو اس میں اس کے سولوشن دو قسم کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنی ہے, ہم دونوں ملکوں نے, انڈیا پاکستان نے جسے کہتے ہیں, انہوں نے سی بی ایمس کو پرووائڈ کرنے ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر یو این اور میں سمجھتی ہوں ورلڈ پاور اور دوسرے ملک نہیں, انہیں دونوں ملکوں کو پش کرنا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور اس چیز کا کوئی حل نکالیں, تاکہ جو عام ریس ہے کب جیسے کہ بھی بات جنرل صاحب نے کولڈ وار میں رشیا اور امریکہ نے اس کو کیچ کیا تھا, اس سے کچھ لمٹس لگائیں. اس کے بغیر دونوں آگے بڑھتے رہیں گے, دونوں نمبر بڑھاتے رہیں گے, اور میں سمجھتا ہوں خطہ جو ہے وہ خطرے کی اس مزد میں رہے گا.
اچھا جنرل نعیم لودھی صاحب, یہ اور فرمائیے, آپ کے جب چین جب روس اور بھارت کا معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد یہ اطلاعات آئی تھی کہ پاکستان بھی کچھ ڈرون ٹیکنالوجی کے سلسلے میں چین کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے, وہ ہرچند کے بہت واضح خبریں نہیں تھیں, لیکن یہ کہ پاکستان بھی تو اس ضمن میں کوشش کر رہا ہے اور ایکوائر کر رہا ہے وہ تیار.
جی دیکھیے, پاکستان کے جو ڈرون ٹیکنالوجی کا ایکوائر کرنا بالکل ایک مختلف بات ہے, اور یہ جو جب یہ اس کو آپ آئرن شیلڈ ڈوم کہتے ہیں, یہ جو S-400 یا S-5 اس کے جو اگلی اقسام جو ہیں وہ تو مکمل طور پر ایک شیلڈ بنا لیتی ہیں. تو ڈرون ہو یا میزائل ہو یا جہاز ہو, وہ تو اس کی اتنی رینج ہے کہ آپ کے اور پاکستان اور ہندوستان اتنے قریبی ہمسائے ہیں اور پاکستان کی وڈتھ اتنی کم ہے کہ اس کے پورے ایریے کو وہ کور کر سکتے ہیں, جہاں سے جہاز اڑے گا اور ان کے رڈار اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ جو ڈرون اور اس کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا, یہ بہت ایک عام ٹیکنالوجی ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے, اور اس کے اہداف بڑے محدود ہوتے ہیں, اس کی رینج محدود ہوتی ہے, تو شاید یہ اس کا جواب نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ بات ایک دو سال سے چل رہی تھی S-400 کی, تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی سائڈ کوئی بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ اکوائر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگ بھی ہو رہی ہے اور ایسی چیزیں بھی تیار ہو رہی ہوں گی جو اس کا توڑ ہوں, اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس کا توڑ ضروری نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ کے ہتھیار لیے جائیں, اس کا توڑ اور کئی اور طریقے سے ہو سکتا ہے, جو کہ صاف ظاہر ہے میں اس وقت اس پر بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے اور کچھ میری معلومات بھی ہیں کہ ہم ایسی چیزیں تیار کر رہے ہیں جو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا توڑ ثابت ہوں گی انشاءاللہ. جی
ڈاکٹر نعمان ستار, یہ اور فرمائیے کہ آپ کو کیا جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اس کا فیوچر کیا نظر آتا ہے ساؤتھ ایشیا میں؟ ڈاکٹر نعمان
جی, اس کا تعلق ہے دونوں ملکوں کے پولیٹیکل یا سیاسی تعلقات کی وجہ سے, اور وہ آپ نے دیکھا ہے اس وقت میرے حساب سے بھارت اور پاکستان بالکل, یہ بھارت پاکستان سے بالکل بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جب وہ والی فضا بہتر ہوگی اور دونوں ملک آپس میں بات کرنے کو آئیں گے, میرے خیال میں دونوں ملکوں جیسے میں نے مینشن کیا بیٹھ کر جسے کہتے ہیں عام الیکشن پہ بات کرنی ہے, और जब तक कि इसको कम नहीं करेंगे अपने हथियारों की दौड़ को और लिमिट नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि इससे हम कोई फायदा नहीं उठा सकते। और फिलहाल मेरे हिसाब से आई थिंक ये दौड़ चलेगा, मैं नहीं कह सकता कितनी देर चलेगा, लेकिन फिलहाल इसमें मेरे ख्याल में अभी टाइम है। अभी भारत पाकिस्तान में इलेक्शन अभी हुए हैं, भारत में अगले साल व्यू है, तो उसके लिए अभी हमें टाइम देना पड़ेगा कि जब वहाँ पे एक स्टेबल रिजीम आ जाएगी, जब सेटल हो जाएगी मेरा मतलब है, और उसके बाद दोनों मुल्क इससे बात करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे वो कोई फिजा, वो कोई मूड नजर नहीं आ रहा भारत का कि और दोनों मुल्कों के हवाले।
जयंत नईम लोधी साहब, एक आखिरी बात, क्या आप ये महसूस करते हैं जैसा कि अभी डॉक्टर नोमान साहब ने भी कहा कि क्या जब इलेक्शन फीवर ओवर हो जाएगा हिंदुस्तान में तो जो टेम्परेचर्स हैं वो डाउन होंगे?
जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों की जो हिस्टोरिकल स्टैंड ऑफ है वो बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। ये तो जब कोई दोनों तरफ ऐसी लीडरशिप आएगी जो कि यहाँ के 1.5 अरब आवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगी और उनको जरगवाल नहीं बनाएगी एटमी हथियारों के एवज और अपने जो मसाइल हैं उनके एवज और बैठकर बातचीत करके अपने मसाइल हल करेंगे, तब जाके ये स्टेबिलिटी रिस्टोर होगी। ये शॉर्ट टर्म चीज हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इंतखाबात होने से ना होने से, एक हुकूमत के आने से जाने से, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारी हिस्टोरिकल बैगेज इतना ज्यादा है कि जब तक बहुत ही जहीन और दूरस्थ लीडरशिप बयक वक्त दोनों मुल्कों में नहीं आ जाती उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये इंस्टेबिलिटी का मसला हल नहीं हो पाएगा। जी
बहुत शुक्रिया जनरल नईम लोधी साहब, डॉक्टर नोमान सत्तार साहब, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। और सामने चलते हैं अब अपने अगले मौजू की जानिब। आपने खबरों में भी सुना है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का जो गायब होना है इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने से, वो एक मामला बना हुआ है और वो मामला अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और सऊदी सहाफ़ी के इस कत्ल की कहा जाता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिल गई है और तुर्की की हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ये दावा कर रही है कि उसके पास ये रिकॉर्डिंग है। और उधर सऊदी अरब के इन इकदाम के सिलसिले में जो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर हुआ है वाक़या, उसके सिलसिले में अमरीका ने भी दबाव डाला है। और अमरीका के चूँकि सऊदीज़ के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी हथियारों की, 110 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की, और बाज़ हल्के यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब उसमें क्लीन नहीं निकलता तो उस डील को कैंसिल किया जाए। जबकि सदर ट्रंप इस सिलसिले में ज़रा सारे रिलक्टेंट हैं, इसलिए कहते हैं कि वो एक बड़ी डील है और यहाँ अमरीका में ज़ाहिर है उसके इक्तसादी फ़वाद होंगे। हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब, जिनका ताल्लुक शिकागो यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के हैं। आगाज़ करूँगा डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब आपसे, ये बताइए कि इस मसले के ऊपर जो इस वक्त टेंशन है सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान, क्या वो मिडिल ईस्ट में फर्दर इनस्टेबिलिटी का सबब बनेगा?
यकीनन, लेकिन वो बनेगा इसलिए कि याद रहे कि जो सऊदी अरेबिया हुआ है वो मिडल अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी का बिल्कुल सेंट्रल फोकस है। अगर दोनों के दरमियान मुश्किलात पैदा होती हैं तो उसकी वजह से अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में उसमें मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उन मुश्किलात को हल करने के लिए फिर कॉम्प्रोमाइज़ पैदा करने होंगे और ख़ासतौर पर फिर अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ईरान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना होगी या उसके साथ टेंशन कम करना होगी जो के अमेरिका की फंडामेंटल पॉलिसीज के खिलाफ है। तो ऐसी कंडीशन में यकीनन तो आपने नए कॉम्प्रोमाइज़ पैदा करने होंगे। नए कॉम्प्रोमाइज़ जो होते हैं उनमें हमेशा कॉस्ट पड़ती है।
अच्छा, दूसरे ये बताइए डॉक्टर साहब के एक इत्तलात ये भी है कि तुर्की ने ऐलान किया है था जुमरात के रोज के उसने मामले की मुश्तरक तहकीकात की सऊदी तजवीज़ कबूल कर ली है, जिसके बाद सऊदी माहरीन की एक टीम इस्तांबुल में पहुंची है। क्या आप ये समझते हैं कि जो दावा तुर्की की जानिब से किया जा रहा है इस सिलसिले में कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है एप्पल वॉच की जो मुबैना तौर पर उस सऊदी सहाफ़ी की कलाई पे बंधी हुई थी
जी,
जिसका लिंक उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फैंसी के साथ टेलीफोन से किया हुआ था, क्या ये एक ऐसी कहानी है कि जो आमतौर पर मावराई कहानी कहलाती है, लिस्माती कहानी है, इसमें कोई हकीकत भी नज़र आती है आपको?
देखिए کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن یا ایویڈنس ہے وہ ابھی تک بہت کانفیڈینشیل رکھا گیا ہے, اسی لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اصل فاؤنڈیشن کیا ہے اور اس کی سیکوینسنگ کیا ہے. اسی لیے ترکی جو تھا وہ ایک بانڈ نیگوشیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنا چاہتا تھا, لیکن یاد رہے کہ یہ ایونٹ ہوا تھا آج سے دو ہفتے پہلے ہوا تھا, تو اب تک کیا معلوم کہ وہ ایویڈنس قائم ہے کہ نہیں, یا ترکی کے پاس کون سا ایویڈنس ہے اور کیسا کتنا سبسٹانٹیو ایویڈنس ہے, یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک بات یقیناً ہے وہ یہ کہ ایک انسان کشوگی صاحب غائب ہو گئے. اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیسے ہوا, کیا ایویڈنس ہے, دونوں طرف سے جو ایویڈنس آئے گا اس کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن اس میں مشکلات جو پیدا ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ یقیناً طور پہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے ایویڈنس کو زیادہ اہمیت دیں گی. اگر کوئی تیسری پارٹی اس میں شامل نہیں ہوتی تو پھر کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہیں ہوگا. اسی لیے امریکہ کے اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک انوسنٹ آؤٹ سائڈ آربیٹر کے طور پہ دیکھ سکے کہ ایویڈنس کیا ہے, کس طرف جا رہا ہے اور اس کے بیسس پہ کیا فیصلے ہونے چاہیے.
اچھا, ہمارے ساتھ انقرہ سے اس وقت ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ہیں جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں, سعودی ترکی میں بیسڈ ہیں. یہ بتائیے کیا ہے لیٹسٹ فرقان حمید صاحب؟
لیٹسٹ یہ ہے کہ جو سعودی عرب سے ڈیلیگیشن آیا ہوا وہ ترکی کی ڈیلیگیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کونسل خانے میں جو اپنی تفتیش کا آغاز کر چکا ہے. یہ مشترکہ کمیشن جو صدر ایردوان اور شاہ سلمان دونوں نے مل کے جو بات چیت ہوئی تھی کل صدر ایردوان کی ٹیلی فون پہ, اس کے بعد یہ ترتیب دیا گیا. دیکھنا یہ کہ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے, ان دونوں تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا یا آیا جو تفتیش کتنے دن جاری رہتی ہے, اور ساتھ والے عمارتوں میں اس کونسل خانے کے علاوہ بھی ایڈ گرد کی عمارتوں میں بھی وہ تفتیش کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. آیا وہ تفتیش آج ہی رہے گی یا کل یا جو کتنے دن جاری رہتی ہے, ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ کافی دن جو ہے یہ تفتیش کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ یہ معمہ جو ہے ایک ایسا معمہ ہو گیا ہے جس کا کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا. اس لیے سولوشن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ مل کر جو ہے اس کا کوئی حل نکالیں, اور دونوں ممالک سے جو ہے سکول پر دونوں ممالک سے سربراہ کا اس پر دباؤ بھی ہے, اور امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیا ترکی کی ٹیم اور سعودی عرب کی ٹیم اس کو حل کر پاتی ہیں یا نہیں, اس کا کوئی سولوشن نکال پاتی ہیں یا نہیں.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, امریکہ میں الیکشن کا سال ہے, ایک جانب بہت سے پولیٹیشینس اور کانگریس کے ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کو کینسل کیا جائے, صدر ٹرمپ اس پر ریلکٹنٹ ہے, کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گی سچویشن؟
دیکھیں اس میں بات یہ کہ ڈیل کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کینسل کرنا ایک عقل مندانہ فیصلہ ہوگا, لیکن جہاں تعلق ہے اس چیز کا کہ انویسٹیگیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس لیے بھی ضروری ہو گیا انویسٹیگیشنز کا ہونا کہ بہت سارے یورپین کنٹریز نے سعودی عرب میں جو اکنامک کانفرنس تھی اس کا بائیک آؤٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت ساری امریکن کمپنیز نے بھی, جس میں کہ اوبر ہے, فائنینشیل ٹائمز ہے, اور اس کے علاوہ ورجن جو کہ برٹش اونڈ آف کورس وہ کمپنی ہے, جے پی مارگن, فورڈ, ان تمام کمپنیوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے سعودی انویسٹمنٹ جو سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی تھی. اس کا جو میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے سعودی کانسلیٹ کے اندر استنبول میں جب جمال خشوگی اندر انٹر.
ڈاکٹر صاحب سماپ کیجیے گا, میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے.
ٹھیک ہے, میں اس میں جو میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ امریکن لا میکرز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ امریکن فرانزک ٹیم جو ہے وہ پارٹ ہو سعودی اور ٹرکش جوائنٹ انویسٹیگیشن کا, کیونکہ فرانزک سائنس میں جتنا ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کوئی بھی امریکن سائنٹسٹ کر سکتا ہے دنیا میں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی دے ول فائنڈ آؤٹ, کیونکہ ایک چیز جو کہ آبویس ہے کہ جس روز ان کا اپائنمنٹ تھا ایمبیسی میں جانے کا, اس سے ایک دن پہلے سعودیہ سے دو پلین آئے تھے لوگوں کے, اور پھر وہ ود ان ون ڈے چیک آؤٹ کر کے, اور پھر وہ تو یہ ایک ایسے ایونٹس ہیں جو کہ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ جمال خشوگی کو ڈیفینیٹلی اندر مرڈر کیا گیا.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گل رخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دبئی میں سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں پلڑا بھاری ہونے اور بظاہر یقینی جیت کے باوجود جیت نہ سکی، اور کینگروز نے میچ کے آخری روز زبردست کھیل پیش کیا اور میچ ڈرا کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت سے کرکٹ مبصرین میچ کے پاکستان کی فتح کے بجائے ڈرا پر اختتام کو کپتان سرفراز احمد کی دفاعی حکمت عملی اور آسٹریلیا کو فالو آن نہ کرانے کا سبب قرار دے رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس جانب بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ نہ صرف اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے بلکہ 2019 میں ہونے والے ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیم کمبینیشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ عمران فرد پاکستان کے قومی ٹیسٹ کرکٹر ہیں، وہ 40 ٹیسٹ میچوں، 58 ایک روزہ اور 7 ٹی ٹوینٹی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ آج کل پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اور ملک سے باہر لیگز کھیلنے میں مصروف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دبئی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو فالو آن نہ کرانے کا فیصلہ دفاعی کمزور حکمت عملی کا آغاز تھا۔
دیکھیں، سب کچھ تو ٹھیک جا رہا تھا، ہر ڈیسیژن ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں پہ جو مین غلطی کی ہے کہ ان کو پاکستان ٹیم کو فالو آن کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فالو آن کا جو ایک پریشر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری ٹیم پہ۔ ایک وہ اس کے پاس پلس پوائنٹ تھا سرفراز کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دلیری سے ڈیسیژن لیتا اگر تو ہم لوگ شاید میکسیمم 50-60 یا 100 رن سے زیادہ چیز کرنے کو نہیں ملتے اگر بہت بھی اچھا وہ کھیلتے تھے۔
عمران فرحت آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی میچ بچانے کا کریڈٹ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں آسٹریلیا والے کلینیکل کرکٹ کھیلتے ہیں اور گیم پلان سے نہیں ہٹتے بھلے گراؤنڈ پر کچھ بھی ہو رہا ہو، جبکہ پاکستان کا ڈریسنگ روم ان کے الفاظ میں ہر لمحے ایک سے ایک پلان بناتا رہتا ہے، پانچ پانچ مشیر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
آسٹریلین کرکٹ کی نا ایک بڑی اچھی ایک جو چیز ہے، ان کے پاس ان کا ایک سیٹ اپ ایسا ہے کہ جس میں ان کو بالکل نیگیٹو چیز کوئی سکھائی نہیں جاتی ہے۔ ان کا ایک بڑا سمپل سا اسٹیٹ سا رول ہے جو وہ اپنی نیو جنریشن کو بھی سکھا رہے ہیں، اور جو انہوں نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے اسی ہی موٹیو سے وہ کھیلتے ہیں، چاہے وہ ہار جائیں چاہے جیت جائیں، ان کو جو پلان دیا جاتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ وہ ضرور کرتے ہیں۔
ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری ہیں تو امریکہ میں موجود میڈیکل ڈاکٹر، لیکن کرکٹ کا شوق ان کو ہر اس جگہ لیے پھرتا ہے جہاں پاکستان کی ٹیم پہنچتی ہے۔ وہ نجی ٹیلی ویژن کے لیے ایک پروگرام بھی کرتے رہے ہیں اور آج کل مختلف چینلز پر بطور اسپورٹس انالسٹ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واضح نظر آیا کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس گیم پلان نہیں تھا یا پھر کوچ اور کپتان ایک صفحے پر نہیں تھے۔
پوسٹ میچ کانفرنس میں مکی آرتھر صاحب نے ببانگ دوہل یہ فرمایا کہ ہم نے تو اسٹریٹجی بنا کے بھیجا تھا ڈریسنگ روم سے سرفراز کو کہ ہم ایک اینڈ سے یاسر شاہ اور دوسرے اینڈ سے عباس سے گیند کروائیں گے، اور ہم نے جب دیکھا کہ میچ شروع ہوا تو جناب وہاب ریاض گیند کرانا شروع ہو گئے جبکہ وہ ہمارے گیم پلان کا حصہ ہی نہیں تھا۔ تو مطلب تاثر انہوں نے یہ دیا، اور بڑا کھلا تاثر دیا، کہ یہ ساری یہ میچ نہ جیتنے کی وجہ سینئر کھلاڑیوں کے مشورے کے اوپر سرفراز کے غلط فیصلے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اگلے ٹیسٹ میچ میں ایک سے دو تبدیلیاں ممکن ہیں۔
اگلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم میں ایک تبدیلی تو میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ وہاب ریاض کی جگہ جنید کو شامل کیا جائے گا، اور جہاں تک بلال آصف کا تعلق ہے تو شاداب اور بلال آصف کے درمیان کافی ٹف فائٹ ہوگی کہ کون سپورٹ لیتا ہے۔
ڈریسنگ روم کے ماحول سے واقف ڈاکٹر کاشف کہتے ہیں کہ حفیظ کی ٹیم میں شمولیت بہتر فیصلہ ثابت ہوا اور سرفراز نے غالباً کوچ کی مرضی کے برعکس انہیں ٹیم میں شامل کرایا۔ کرکٹر عمران فرد نے وائس آف امریکہ کے ساتھ فیس بک لائیو میں کہا کہ ٹیم کمبینیشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
نہیں ہوتا کہ اسٹیبلش بیٹسمین اس کو کمپلسری کھلانا، اگر اس کی نمبر 3-4 پہ جگہ نہیں بنتی ہے تو ناٹ نیسسریلی کہ اس کو کھلایا جائے، اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ ایک ایکسٹرا بولر بھی کھلا سکتے تھے۔
کرکٹ پینڈٹس کو صرف یہ فکر نہیں ہے کہ ایشیا کپ میں خراب پرفارمنس کے بعد گرین شرٹس آسٹریلیا کے خلاف بھی میچ فنش نہیں کر سکی، وہ سوچ رہے ہیں کہ چند ماہ بعد انگلینڈ میں ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹ کے لیے پاکستان کی ٹیم کہاں کھڑی ہے۔ عمران فرد کہتے ہیں
وہ لگتا ہے کہ ورلڈ کپ تک جو ہے یہ لڑکے فٹ بھی رہیں گے اور یہ ہمارے لیے یوزفل بھی ہوں گے، ان کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو بھی کھلانا ضروری ہے اس کو بھی کھلانا ضروری ہے، جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے۔ ورلڈ کپ ایک ایسا چیز ہوتی ہے جس میں آنر شو کی ٹیم بنانی پڑتی ہے، اس میں کوئی اپلائش نہیں کسی کو۔
کیا محمد حفیظ کی ٹیسٹ میں شاندار واپسی اور سینچری ورلڈ کپ تک ان کی کرکٹ کو لے جا سکتی ہے؟ اس پر عمران فرد کہتے ہیں
سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی فارم پہ، اگر اس کی فارم نہیں ہوگی تو ناٹ نیسسریلی وی ہیو ٹو پٹ اپ پیز اور اے وائی زیڈ، کوئی بھی ہو جو لڑکے فارم میں ہوں گے لاسٹ سیریز میں جن کی ریکوائرمنٹ ہوگی جو فارم میں ہوں گے انہیں کو ہی رکھنا چاہیے بس دیٹس اٹ.
ڈاکٹر کاشف انصاری کی ورلڈ کپ کی تیاریوں پر رائے.
ٹیم کے پاس جو موجودہ کھلاڑی ہیں انہی سے یہ کام چلائیں گے, لیکن ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے کے فارمیٹ پہ جو فرق ہے وہ ان کھلاڑیوں کو سمجھانا پڑے گا, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مکی آرتھر, سرفراز اور انضمام سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک لائحہ عمل کو طے کریں.
تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ کپتان سرفراز کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی. کرکٹ پینڈٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کی ذہنی پختگی, ان کے کھیل میں نکھار اور ٹیم کمبینیشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ.